السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو آئندہ برس فروری تک گرے لسٹ میں رکھنے کا اعلان کیا ہے. صحافیوں کے تحفظ کے لیے سرگرم عالمی تنظیم سی پی جے نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر کو پاکستان میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے اور انہیں واپس امریکہ جانے پر مجبور کیا گیا. دنیا بھر میں غذائی قلت اور بھوک کے شکار 117 ممالک کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان 94 نمبر پر آ گیا ہے, جبکہ بھارت رینکنگ میں تنزلی کے بعد 102 نمبر پر پہنچ گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرفراز احمد کو کپتان کے منصب سے ہٹا دیا ہے. بنگلہ دیش اور بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک بھارتی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے غیر مقامی میوہ بیوپاریوں اور ایک ٹرک ڈرائیور پر گزشتہ دنوں کیے گئے حملے کے نتیجے میں مقامی کسانوں اور باغ مالکان میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. میکسیکو کے نیشنل مائیگریشن انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 311 بھارتی باشندوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے افغانستان میں معاونتی مشن نے جمعرات کے روز جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق سن 2019 کی تیسری سہ ماہی میں ریکارڈ تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. شمال مشرقی شام میں جمعے کو بھی بظاہر لڑائی جاری ہے, باوجود کہ امریکہ کی ثالثی میں ایک معاہدے کے تحت علاقے میں فائر بندی کی گئی ہے. یہ تین شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو آئندہ برس فروری تک گرے لسٹ میں رکھنے کا اعلان کیا ہے. ایف اے ٹی ایف کے 5 روز سے جاری اہم اجلاس میں جمعے کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں اختتام پذیر ہوا, جسے پاکستان کے وفد کی قیادت وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر نے کی. اجلاس کے بعد ایف اے ٹی ایف کے حکام نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بدستور گرے لسٹ میں رہے گا اور اسے بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے فروری سن 2020 تک کا وقت دے دیا گیا ہے. ایف اے ٹی ایف کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے. اس سلسلے میں ہم کچھ دیر میں بات کریں گے اپنے نمائندے اسد اللہ خالد سے جو پیرس میں موجود ہیں. صحافیوں کے تحفظ کے لیے سرگرم عالمی تنظیم سی پی جے نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر کو پاکستان میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے اور انہیں واپس امریکہ جانے پر مجبور کیا گیا. سی پی جے نے ایک بیان میں کہا کہ صحافی اسٹیون بٹلر کو جمعرات کی رات علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ملک میں داخل ہونے سے روک دیا گیا, حالانکہ ان کے پاس ویلڈ جرنلسٹ ویزا تھا, اور کہا گیا کہ وزارت داخلہ نے انہیں بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. عالمی آزادی صحافت گروپ نے اسٹیون بٹلر کو ملک میں داخل نہ ہونے دینے پر پاکستان کی مذمت کی ہے اور اسے آزادی صحافت پر ایک تماچا قرار دیا ہے. دنیا بھر میں غذائی قلت اور بھوک کے شکار 117 ممالک کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان 94 نمبر پر آ گیا ہے, جبکہ بھارت رینکنگ میں تنزلی کے بعد 102 نمبر پر پہنچ گیا ہے. غیر سرکاری جرمن تنظیم ورلڈ ہنگر ہیلپ کی طرف سے جاری کردہ ورلڈ ہنگر انڈیکس 2019 کے مطابق پاکستان 28.5 پوائنٹس کے ساتھ غذائی قلت کے شکار ممالک میں شامل ہے. انڈیکس کے مطابق پاکستان میں صورتحال ماضی کی نسبت بہتر ہے. اس کے باوجود پاکستان میں بھوک کے مسئلے کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انڈیکس کے مطابق سال سن 2007 سے سن 2010 کے درمیان پاکستان میں آنے والے طوفان اور سیلاب زرعی شعبے کو شدید متاثر کرنے کی وجہ بنے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرفراز احمد کو کپتان کے منصب سے ہٹا دیا ہے۔ پی سی بی نے جمعے کو جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ناقص کارکردگی کی وجہ سے کپتان سرفراز احمد سے ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کی قیادت واپس لی جا رہی ہے۔ پی سی بی نے سرفراز احمد کی جگہ بابر اعظم کو ٹی ٹوینٹی اور اظہر علی کو ٹیسٹ ٹیم کا نیا کپتان مقرر کیا ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ ون ڈے ٹیم کی قیادت اور ٹی ٹوینٹی کے نائب کپتان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بابر اعظم آئندہ برس آسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تک گرین شرٹس کی قیادت کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ اظہر علی کو ٹیسٹ چیمپئن شپ کے سیزن سن 2019-20 کے لیے کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک بھارتی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جمعرات کو دونوں ہمسایہ ملکوں کی سرحدی فوج کے درمیان گرفتار ماہی گیروں کے معاملے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بنگلہ دیش بارڈر گارڈ کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ بھارتی اہلکار سرحد پار کر کے گرفتار ماہی گیر کو لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے بنگلہ دیش کی سرحدی فورس کے اہلکاروں نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ بھارتی سرحدی فورس بی ایس ایف نے بھی تصدیق کی ہے کہ بنگلہ دیش کی سرحد پر ایک اہلکار کی ہلاکت ہوئی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے غیر مقامی میوہ بیوپاریوں اور ایک ٹرک ڈرائیور پر گزشتہ دنوں کیے گئے حملوں کے نتیجے میں مقامی کسانوں اور باغ مالکان میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اگرچہ حکومت نے وادی کشمیر میں موجود بھارت کی مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے میوہ تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے اور انہیں سیف زونز میں منتقل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، ان تاجروں کی ایک بڑی تعداد خوفزدہ ہو کر وادی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ان واقعات اور بھارتی حکومت کی طرف سے جموں و کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے کے حالیہ اقدام کے نتیجے میں پیدا شدہ مخدوش صورتحال کے باعث وادی کشمیر کی 8,000 کروڑ روپے کی میوہ صنعت کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس بارے میں سری نگر سے جو رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ میکسیکو کے نیشنل مائیگریشن انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 311 بھارتی باشندوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ بدھ کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی باشندوں کے پاس میکسیکو میں رہنے کے لیے درکار دستاویزات موجود نہیں تھیں۔ انہیں تعلقہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بوئنگ 747 کے ذریعے نئی دہلی بھیجا گیا ہے۔ یہ کاروائی ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب جون میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر میکسیکو کی سرحد سے امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کا داخلہ روکنے کے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو وہ میکسیکو کے تجارتی سامان پر محصولات میں اضافہ کر دیں گے۔ اقوام متحدہ کے افغانستان میں معاونتی مشن نے جمعرات کے روز جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق سن 2019 کی تیسری سہ ماہی میں ریکارڈ تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سن 2019 کے پہلے 9 ماہ میں 2563 افراد ہلاک اور 5676 زخمی ہوئے ہیں۔ افغان حکومت نے یونیما کی طرف سے جاری کردہ اس رپورٹ میں شہری ہلاکتوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیا ہے۔ افغانستان نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی سیکیورٹی فورسز مسلح لڑائی کے دوران شہریوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرتی ہیں، لیکن طالبان نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور اسے جانبدارانہ قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں طالبان کا کہنا ہے کہ اس کا بنیادی سبب امریکی فوجوں کی روزانہ کاروائیاں ہیں جن میں وہ شہریوں کے گھروں، بازاروں اور عوامی جگہوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ شمال مشرقی شام میں جمعے کو بھی بظاہر لڑائی جاری رہی، باوجود کہ امریکہ کی ثالثی میں ایک معاہدے کے تحت علاقے میں فائر بندی کی گئی ہے۔ سیلن پنار کے قصبے میں گولہ باری کی آوازیں سنائی دیں اور دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ ایک روز پہلے ہی ترکی اور امریکہ نے 5 روزہ فائر بندی پر اتفاق کیا تھا۔ معاہدے کے تحت ترک جنگجوؤں کو ترکی کی سرحد کے ساتھ شامی علاقوں کو خالی کرنا ہے، جو ترکی کا مضبوط موقف رہا ہے اور اس کی پوزیشن کو مستحکم کرتا ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ صدر نے کہا کہ شام میں جنگ بندی امریکہ کی ایک بڑی کامیابی ہے. صدر ٹرمپ نے جمعرات کی شب ریاست ٹیکساس میں انتخابی جلسے سے خطاب کیا. صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے ایرینا کے باہر ہزاروں ریپبلکنز اکٹھے رہے, جبکہ ایرینا میں بھی صدر کے آنے سے پہلے ہی تقریباً بھر گیا اور قومی نغموں اور موسیقی سے گونجتا رہا. صدر نے ریلی کا آغاز شام میں جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں آنے والی خبر سے کیا اور اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دیا. برطانیہ اور یورپی یونین نے برسلز میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے پہلے ہی روز برطانیہ کی علیحدگی کے لیے ایک نئے سمجھوتے کی منظوری دی, جس کے نتیجے میں برطانیہ کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اس ماہ کے آخر میں یورپی بلاک سے الگ ہو جائے. لیکن بریگزٹ کا فیصلہ ابھی بھی دور ہے, کیونکہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کو پارلیمانی ارکان کو اس سمجھوتے کی منظوری پر قائل کرنے کے لیے ایک دشوار عمل کا سامنا ہے. بارڈر سیکورٹی حکام نے ایریزونا اور ٹیکساس میں 3 مبینہ انسانی اسمگلروں کو حراست میں لے لیا ہے, جو 2 واقعات میں ٹرک اور ٹریلر میں لاد کر کل 85 غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ لا رہے تھے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو اطلاع دی کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو آئندہ برس فروری تک گرے لسٹ میں رکھنے کا اعلان کیا ہے. ایف اے ٹی ایف کا 5 روز سے جاری اہم اجلاس جمعے کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں اختتام پذیر ہوا ہے. اس اجلاس کی کوریج کے لیے ہمارے خصوصی نمائندے اسد اللہ خالد پیرس گئے تھے. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس اجلاس کی کارروائی دیکھی. جی اسد اللہ, بتائیے گا کہ کیا فیصلہ ہوا اور اس کی تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس.
خالد صاحب, بیسیکلی پاکستان کو جو گرے لسٹ پہ رکھنے کا فیصلہ جو ہم نے پہلے بھی اپنے ناظرین سے شیئر کیا تھا, سب سے تو وہی خبر ایز اٹ از رہی, لیکن لینگویج جو یوز کی گئی پاکستان کو فائنل وارننگ دیتے تھے گرے لسٹ میں رکھنے کی, وہ کچھ بہت زیادہ ٹف لینگویج ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. سخت الفاظ استعمال کیا گیا کہ پاکستان کو فائنل وارننگ دے رہے ہیں, پاکستان گرے لسٹ میں تو رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے اگلے 4 مہینے میں اپنی پروگرس جو ہے اس کو اتنا بڑھائے اور اتنا بہتر کرے کہ جس کے بعد جو ہے پاکستان کے لیے آگے جا کے بلیک لسٹ پاکستان کو نہ کیا جائے. اس سے پہلے والی پلینری جب میں نے لاسٹ ایئر دی بگننگ آف دس ایئر اٹینڈ کی تھی, تو اس میں یہ بالکل نہیں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا تھا. اس دفعہ بلیک لسٹ کرنے کا پاکستان کو ورڈ کیٹیگوریکلی یوز کیا گیا اور کہا گیا گیا کہ پاکستان 4 مہینے نہیں کرتا تو پاکستان کو ایسا ہے. وہیں دونوں چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, دوبارہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس دفعہ اتنا سٹانس ٹف نہیں تھا, لیکن ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کافی ٹف سٹانس تھا. حافظ سعید کے حوالے سے جو ہم نے پہلے بھی رپورٹ کیا تھا, حافظ سعید کے حوالے سے کیٹیگوریکل کنسرنس تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی کہ پاکستان میں جو ایمنیسٹی اسکیم لانچ کی گئی تھی, اور سب سے بڑھ کے سسٹم جو ہے اس میں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے.
تو چین اور ترکی اور ملیشیا نے پاکستان کی حمایت کی اور بھارت نے مخالفت کی.
چین, ترکی, ملائیشیا نے پاکستان کی ضرور حمایت کی, اور اس کے علاوہ سعودی عرب بھی بیک اینڈ پہ جو کہا گیا کہ اگر پاکستان کو گرے لسٹ کا خطرہ ہوتا ہے تو شاید سعودی عرب بھی پاکستان کو سپورٹ کرنے کے موڈ میں ہوتا اس وقت, اگر پاکستان کے لیے اگر بلیک لسٹ کا خطرہ پاکستان کی سر پہ منڈلاتا تو. لیکن اس وقت پولیٹیکل سپورٹ سے زیادہ ٹیکنالوجیکل جو ٹیکنیکل ایلیمنٹس ہیں ان حوالوں سے زیادہ بات کی گئی کہ ٹیکنیکلی پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس وقت زیادہ الارمنگ ہے, اور اس حوالے سے پولیٹیکل ول انہوں نے کہا کہ بار بار شاید نظر آ رہی ہے لیکن وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہو رہی, سسٹم میں نہیں جا رہی. انڈیا کی طرف سے ضرور مخالفت کی گئی, انڈین ڈیلیگیٹ سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کی طرف سے تو کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ پاکستان کے لیے جو ہے پاکستان نے اتنے میشرز نہیں کیے اور پاکستان کو بلیک لسٹ میں رکھا جانا چاہیے. بٹ اس کے باوجود اس دفعہ جو ہے جو اوور آل اگر ہم سینیریو دیکھیں جس طرح کی لینگویج یوز کی گئی تو اس حوالے سے شاید وہ انڈین انفلوئنس میں نظر آتا ہے کہیں, لیکن ادروائز پرائمریلی اس میں انڈیا کا سانس جو ہے بلیک لسٹ کرنے والا وہ نہیں مانا گیا. اور اس حوالے سے اگر ہم سمجھیں تو پاکستان جو ہے پاکستان نے چار مہینے اور کوشن جو ہے وہ بائے کر لیا ان سے,
تو ایک لحاظ سے انڈیا کے موقف کو قبول نہیں کیا گیا.
جی آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں, انڈیا کے موقف کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اسی وجہ سے پاکستان کو شاید چار مہینے اور ملے ہیں گرے لسٹ میں رہتے ہوئے اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی اور اس حوالے سے دکھانے کا کہ پاکستان میں جو ٹیرف فائنینسنگ کے حوالے سے کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کی جانب سے ان کو دور کیا جا سکے.
تو پاکستانی وفد میں کچھ اطمینان پایا گیا یا کچھ تشویش پائی گئی؟
کوئی بہت اطمینان نہیں تھا قالی صاحب, لیکن ایک تو پاکستانی ڈیلیگیشن میں سے کسی نے بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا, اور وہ سب سے پہلے جب ان سے ان کو اپروچ بھی کیا گیا تو انہوں نے پریس کانفرنس تک بھی ویٹ نہیں کیا. شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پہ جرنلسٹ ہوں گے اور وہ سوال کریں گے ان سے, تو اس وجہ سے وہ پریس کانفرنس سے بھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جو ہے وہ وینیو کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, جس میں پاکستان کے امبیسڈر جو فرانس میں ہیں وہ بھی تھے اور حماد اظہر بھی تھے جو کہ ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن باقی پریس کانفرنس جو ہوئی اس میں صرف اور صرف ایف اے ٹی ایف کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ تھے اور ان کے ساتھ جو چار اور ڈیلیگیٹس جو ممبران تھے جو ایگزیکٹو کمیٹی کے وہ شامل تھے.
بہت شکریہ اسد اللہ خالد آپ کا. تو یہ پیرس میں ہمارے نمائندے تھے اسد اللہ خالد جو تفصیلات بتا رہے تھے اس اجلاس کی جو اب اختتام پذیر ہو گیا ہے اور جس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگلے سال فروری تک. اسی موضوع پہ ہم بات کرنے کے لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں ہماری نمائندہ ہیں سارا حسن, ان سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں. جی سارا بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے.
جی خالد میں اسد کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی کہ ایس اے ٹی ایف نے جیسے کہا کہ پاکستان میں ٹیررزم فائنینسنگ یا دہشت گردی کی مالی معاملت کے حوالے سے رسک موجود ہے, پاکستان کو اس کا ادراک نہیں ہے, پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس فیصلے کے آنے کے بعد کیونکہ پاکستان فروری تک گرے لسٹ میں ہی رہے گا, میں نے پاکستان میں کچھ اکانومسٹ سے بات کی کچھ ایکسپرٹ سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وقتی طور پہ تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر سے خطرہ ٹلا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان کے پاس اب بہت زیادہ مہلت نہیں ہے اور پاکستان کو فروری تک بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس حوالے سے کچھ دیر پہلے میری ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب سے بات ہوئی جو کہ ماہر معاشیات بھی ہیں اور کچھ حد تک قبل تک حکومت کے معاشی ٹیم کے ترجمان بھی رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا.
بال بال پاکستان جو ہے وہ بچ گیا ہے بلیک لسٹ میں جانے سے, تو اب نیکسٹ نائن کو کافی شارٹ ملی ہے. فروری 2020 کی اس میں بہت ہی فوکس کر کے حکومت پاکستان کو کام کرنا ہوگا. اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ اب تک حکومت پاکستان کی جو پرفارمنس ہے وہ انسیٹسفیکٹری رہی ہے, جو ہمارے ہمیں کنڈیشن دی گئی تھی وہ ہم پوری نہیں کر پائے. جو سطحات پہ وہ ایس اے ٹی ایف والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, ایک تو قانون سازی اور پھر اس قانون سازی پہ عمل درآمد, تو قانون سازی تو بے تحاشا ہو چکی ہے پاکستان میں, لیکن اس قانون سازی کے اوپر عمل درآمد میں بہت ساری کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں.
جی خالد صاحب یہ تھی ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب جو کہ ماہر معاشیات تھے, ان کا بھی یہی کہنا تھا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں اس وقت میں نے بہت کوشش کی کہ سابق وزیر خزانہ اسد عمر سے بھی بات کروں, حکومتی کسی بندے سے بات کروں اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کروں, لیکن وزارت خزانہ کی طرف سے جو بیان آیا اس میں یہ کہا گیا کہ ایس اے ٹی ایف نے پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو بہت سراہا ہے اور پاکستان کو مزید کچھ مہلت دی ہے اپنے کچھ اقدامات کرنے کے لیے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اب سے کچھ دن قبل چین کے دورے پہ گئے تھے جس میں آرمی چیف کے ان کے ساتھ تھے, اور یہ دورہ خالصتاً اسی مقصد کے لیے تھا کہ ایس سی پی ایف میں چائنا کی حمایت حاصل کی جائے, اور اس وقت بڑا کبھی امکان تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف اس کے موشن لے کر آئے گا جسے پاکستان کو گرے لسٹ کیا جائے گا, گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے گا. تو اس وقت ذرائع نے ہمیں تصدیق کی ہے کہ چین نے پاکستان کو کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی بھی موشن آتی ہے, کوئی بھی ایسی تحریک آتی ہے تو چین اس کو ویٹو کر کے ختم کر دے گا. اس حوالے سے میں نے صحافی مہتاب احمد سے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اب معاملات کیسے آگے چلیں گے.
رات تک تو ان کی مشن نہیں آئی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کو جو ہے 3 سے 5 ممالک اور انسٹیٹیوشن کی سپورٹ حاصل ہے, جس میں ترکی شامل ہے, چائنا شامل ہے, ملائیشیا, جی سی سی اور سعودی عربیہ. تو ان کو پتا تھا کہ اگر وہ اس طرح کی ریزولوشن لائن تھی تو ناکام ہو جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انویسٹیگیشن کو, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, پرسیکیوشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور کنویشن ریٹس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے.
جی خالد صاحب, یہ مہتاب ہے جس سے جنہوں نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کہیں کہیں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ افغانستان جو کہ اس وقت ایس سی ایچ کی گرے لسٹ میں نہیں ہے, لیکن افغانستان کی معیشت پاکستان کے مقابلے میں بہت کم دستاویزی ہے. تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایس سی ایچ جیسے جو پلیٹ فارمس ہیں وہ زیادہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کے ٹیکنیکل پہلو کو بھی نظر انداز ایک طرح سے کیا جا رہا ہے. اب اب دیکھنا یہ ہے کہ فروری 2020 تک پاکستان کے پاس جو مہلت ہے, پاکستان اس میں کیا کام کرتا ہے. لیکن ایس سی پی ایف نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ ٹیررزم فائنینشل کتنا بڑا خطرہ ہے اور اس سے کیسے نمٹا جائے.
جی بہت شکریہ سارا حسن آپ کا. تو ہماری نمائندہ اسلام آباد سے ہمیں بتا رہی تھیں کہ خطرات ابھی بھی منڈلا رہے ہیں اور پاکستان کو بہت کام کرنا ہوگا تاکہ وہ فروری میں اس اجلاس میں اپنی رپورٹ مثبت طور پر پیش کر سکے. اور اب ایک اور رپورٹ اہم ہے جس کے بارے میں ہم اسلام آباد سے محمد جلیل کی یہ رپورٹ آپ کو سنوائیں گے. صحافیوں کے تحفظ کے لیے سرگرم عالمی تنظیم سی پی جے نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر کو پاکستان میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے اور انہیں واپس جانے امریکہ جانے پر مجبور کیا گیا. محمد جلیل اس بارے میں کیا رپورٹ دے رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
سی پی جے کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق تنظیم کے ایشیا کے لیے پروگرام مینیجر سٹیون بٹلر کا نام مبینہ طور پر پاکستان کی وزارت داخلہ کی بلیک لسٹ میں شامل تھا. بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ سٹیون بٹلر جمعرات کی شب ایک پرواز کے ذریعے جب لاہور کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر پہنچے تو حکام نے ان کا پاسپورٹ ضبط کر کے انہیں قطر کے دارالحکومت دوحہ جانے والی ایک پرواز میں زبردستی سوار کر دیا. بعد ازاں انہیں امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی روانہ کر دیا گیا. سی پی جے نے بٹلر کے حوالے سے بتایا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نے انہیں بتایا کہ اگرچہ ان کے پاس صحافی ویزا موجود ہے لیکن ان کا نام سٹاپ لسٹ میں موجود ہونے کی وجہ سے ان کا ویزا کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. سی پی جے نے سٹیون بٹلر کو پاکستان داخل ہونے سے روکنے کے اقدام کو حیران کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام تنظیم کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہے. سی پی جے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جوئل سائمن نے پاکستانی حکام سے بٹلر کو پاکستان داخل ہونے سے روکنے کے اقدام کی وضاحت کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے ان کے بقول اس غلطی کا ازالہ کرنے کی درخواست کی ہے. بیان کے مطابق سٹیون بٹلر پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ہونے والی آسما جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے تھے. ادھر انسانی حقوق کی تنظیموں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ٹویٹر بیانات میں صحافی سٹیون بٹلر کو لاہور ایئرپورٹ سے ملک بد کرنے کے اقدام پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
ہم بالکل اس بات سے جو سی پی جے نے کہا ہے ہم اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے فیصلے پر, اور یہ اس کی ایک تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو لسٹ ہے یہ کیسی لسٹ کس نے بنائی ہے اور اس پہ کون لوگ ہیں, اور یہ تو بالکل ایک رینڈم معاملہ ہے کہ آپ کوئی پہنچے یہاں اور آپ اسے روک دیں آنے سے. تو یہ اگر ہمارے کسی پاکستانی کے ساتھ ہو تو ظاہر ہے ہمیں اسی قسم کی خفت اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہمیں اس وقت ہو رہی ہے.
وائس آف امریکہ کی واٹس ایپ کے ذریعے درخواست کے باوجود نہ تو پاکستان کی وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان اور نہ ہی وزارت داخلہ کے ترجمان کا تاحال اس معاملے پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے. تاہم ایک حکومتی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر وزارت داخلہ کی سٹاپ لسٹ میں کسی بھی شخص کا نام ہوگا تو حکام بیرون ملک یا اندرون ملک اس شخص کی آمد و رفت کو روک سکتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان پیپلز پارٹی کو صوبائی اسمبلی کی نشست پر لاڑکانہ کے ضمنی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تجزیہ کار پارٹی کے اگڑ کہلائے جانے والے شہر میں مسلسل دوسری بار شکست کو پارٹی پالیسیوں اور کارکردگی کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی سے اس بارے میں محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ اور گھر کہلائے جانے والے شہر لاڑکانہ کے ضمنی انتخابات میں پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پارٹی کے امیدوار جمیل سومرو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے معظم خان عباسی سے شکست کھا گئے۔ اس سے قبل عام انتخابات میں بھی معظم خان عباسی نے پیپلز پارٹی کی امیدوار ندا کھوڑو کو پارٹی کے اس مضبوط قلعے میں شکست دی تھی۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جمعرات کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں معظم علی خان عباسی نے 31,535 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ ان کے قریب ترین پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل احمد سومرو نے 26,011 ووٹس حاصل کیے۔ مسلسل دوسری بار پیپلز پارٹی کو اپنے گڑھ میں صوبائی اسمبلی کی اس نشست پر شکست پر صحافی اور تجزیہ کار زیادہ حیرانگی کا شکار نہیں۔ صحافی مجاہد شاہ کے مطابق اس شکست کے کئی عوامل ہیں، جس میں سب سے اہم وہ پارٹی کی اقربا پروری پر مبنی پالیسیوں کو قرار دیتے ہیں۔
جب بھی ٹکٹ دیا ہے وہ اچانک سے پیراشوٹ کے طور پہ آپ نے ان کو ریزرو سیٹ دی تھی، اس کو آپ نے جنرل سیٹ دی تھی۔ ہارنے کا سبب یہ بنا کہ لاڑکانہ میں بہت سارے اور پڑھے لکھے لوگ موجود بھی تھے اور پارٹی سے بہت لائل لوگ اور بھی موجود تھے، جن کو سائڈ پہ کر دیا گیا۔ ظاہری طور پہ احتجاج نہیں کیا ہم نے، مگر اندرونی طور پہ وہ خاموش ہو کے خاموش ووٹ جو ہے انہوں نے دوسروں کو دے دیا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شکست کی ایک اور اہم وجہ پیپلز پارٹی کے قائدین کا عوام سے رابطہ نہ رکھنا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما شہر میں شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں، جبکہ لاڑکانہ میں ترقیاتی کام تو ہوئے مگر وہ بھی بغیر کسی منصوبہ بندی کے دکھائی دیتے ہیں، جن میں مبینہ کرپشن کی داستانیں عام ہیں۔ ادھر پیپلز پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ حلقے میں خواتین کے پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ کا عمل جان بوجھ کر سست رکھا گیا اور سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے پولنگ ایجنٹس کو بھی پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے انتخابی نتائج رد کر کے اسے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات میں عام انتخابات کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ ملے۔
خواتین کے جو ووٹنگ تھی وہ اکثر مقامات پر ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تاخیر سے شروع کی گئی، اور یہ کہا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے، بار بار کہا، الیکشن کمیشن کو لکھا کہ جہاں جہاں پولنگ اسٹیشن تاخیر سے شروع ہوئی ہے، پولنگ تاخیر سے شروع ہوئی ہے، وہاں پر اضافی وقت دیا جائے جو ان کا حق بنتا تھا، اور اس پولنگ اسٹیشن پر اضافی ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ دیا جانا چاہیے تھا جو نہیں دیا گیا۔
اس نشست سے عام انتخابات میں معظم خان عباسی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اپنے تمام اساتذہ ظاہر نہ کرنے پر انہیں نشست سے ہاتھ دھونا پڑا۔ معظم علی خان کا تعلق عباسی خاندان سے ہے، جو خود پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے انتہائی قریب رہا تھا۔ تاہم 2013 کے بعد سے عباسی خاندان پیپلز پارٹی کی سیاست سے دور ہوتا چلا گیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے جے یو آئی کے آزادی مارچ میں شرکت کا اعلان کیا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں حکومت مخالف احتجاج پر مشاورت کی، جس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ آزادی مارچ میں شرکت سے متعلق نواز شریف کی ہدایات انہیں مل چکی ہیں۔ 31 اکتوبر کو وہ اسلام آباد میں جلسہ کر کے اپنے مطالبات پیش کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آج پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملک میں نئے انتخابات ہونے چاہیے۔
انشاءاللہ 31 اکتوبر کو آزادی مارچ میں ہم بھرپور شریک ہوں گے، مولانا کا وہاں پر استقبال کریں گے اور 31 اکتوبر کو بھرپور جلسہ کریں گے اور وہاں پر اپنے مطالبات پیش کریں گے اور اگلا لائحہ عمل بھی وہیں پر پیش کریں گے۔
جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ کسی صورت اپنے آزادی مارچ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ یہ مارچ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے ہیں۔ نہ جانے حکومت اس مارچ سے کیوں پریشان ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ آزادی مارچ سے متعلق حکومت سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔
حکومت کے ناجائز بھی ہے اور نااہل بھی ہے، اور ان کے لب و لہجے اور زبان اور گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک طرف ہم سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. تضحیک، گالیاں اور مذاکرات اور سنجیدگی یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے.
اطلاعات کے مطابق شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ان کے آزادی مارچ کی تفصیلات اور دھرنے سے متعلق پوچھتے رہے، لیکن مولانا صاحب نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور بات ٹالتے رہے. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے غیر مقامی میوہ بیوپاریوں اور ایک ٹرک ڈرائیور پر گزشتہ دنوں کیے گئے حملوں کے نتیجے میں مقامی کسانوں اور باغ مالکان میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. سری نگر سے اس بارے میں یوسف جمیل نے ہمیں یہ رپورٹ دی ہے.
بھارت کی مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے میوہ بیوپاریوں کی ایک بڑی تعداد ان حملوں کے بعد وادی کشمیر چھوڑ کر چلی گئی ہے. جو وادی میں موجود ہیں انہیں پولیس اور حفاظتی دستے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں. دوسری جانب میوہ اگانے والے مقامی کسان سہمے ہوئے اور اضطرابی کیفیت میں مبتلا نظر آ رہے ہیں. میوے کی صنعت سے وابستہ وادی کشمیر کے ضلع شوپیان کے شہری اشرف حماد نے وائس آف امریکہ کو بتایا. ضلع
بھر میں میوہ صنعت سے وابستہ افراد میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی ہے، کیونکہ جو ٹرک سیب باہر لے جاتے تھے ان میں اکثر ٹرک ریاست سے باہر گئے ہیں اور جو یہاں موجود ہیں وہ سڑکوں سے غائب ہیں یا انہیں سیکیورٹی کی نگہداشت میں رکھا گیا ہے. اس صورتحال سے میوہ اگانے والے سخت مشکلات سے دوچار ہو گئے ہیں.
بدھ کی سہ پہر کو مسلح افراد نے شوپیان میں ضلع صدر مقام سے 8 کلومیٹر دور واقع ترنز کے علاقے میں بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے دو میوہ بیپاریوں چرنجیت سنگھ اور سنجیو کمار اور میوہ باغوں میں کام کرنے والے تقریباً 2 درجن غیر کشمیری مزدوروں کو ایک جگہ جمع ہونے کے لیے کہا تھا. بعد میں ان تمام مزدوروں کو کوئی گزند پہنچائے بغیر وہاں سے جانے کی اجازت دی گئی. البتہ مسلح افراد نے دونوں میوہ بیپاریوں کو نزدیک سے گولیاں مار دیں. خون میں لت پت میوہ بیپاریوں کو فوری طور پر قریبی ضلع پلوامہ کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے چرنجیت سنگھ کو مردہ قرار دے دیا. سنجیو کمار اس وقت سری نگر کے ایک اسپتال میں موت حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں. اس سے پہلے مسلح افراد نے پلوامہ ضلع کے نہامہ علاقے میں بھارتی ریاست چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور 29 سالہ سیٹھی کمار ساگر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. پیر کو شوپیان کے سندھو شیرمال علاقے میں ایک ٹرک ڈرائیور شریف خان کو ہلاک کیا گیا تھا. مقتول کا تعلق بھارتی ریاست راجستھان سے تھا اور وہ کشمیر سے سیب ایک بیرونی منڈی میں لے جانے کے لیے آیا ہوا تھا. مسلح افراد نے اس کے ٹرک کو بھی جلایا تھا. پولیس اور بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیاپال ملک نے ان واقعات کے لیے ریاست میں سرگرم عسکریت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا کہ انہیں قریب کیفیر کردار تک پہنچایا جائے گا. پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا کہ حملہ آوروں کی شناخت کر لی گئی ہے. عہدیداروں کا اعتراف ہے کہ تشدد کے واقعات کے بعد کسان درختوں سے سیب اتارنے سے ہچکچا رہے ہیں اور یہ کہ 8,000 کروڑ روپے کی یہ صنعت جو 7 لاکھ سے زائد کنبوں کو بالواسطہ اور بلاواسطہ روزگار فراہم کرتی ہے، بھارتی زیر انتظام کشمیر میں نئی دہلی کی طرف سے ریاست کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقے بنانے کے نتیجے میں پیدا شدہ مخدوش صورتحال کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں کے انضمام کے بعد دہشت گردی میں ملوث مبینہ عسکریت پسندوں کی گرفتاری اور ان کو بغیر کسی عدالتی فیصلے کے تحویل میں رکھنے کے بارے میں 2011 کے قانون کو صوبے بھر میں نفاذ کو پشاور ہائی کورٹ نے قلعدم قرار دیتے ہوئے اسے غیر آئینی قرار دیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد تفصیل دے رہے ہیں.
پشاور ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری کردہ ایکشن ان ایٹ سول پاور ریگولیشن کی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دیتی ہوئی کالعدم قرار دے دیا ہے اور حراستی مراکز میں کے تمام افراد کا ریکارڈ پولیس کے حوالے کرنے، جبکہ انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا کو 3 روز کے اندر تمام حراستی مراکز کا کنٹرول سنبھالنے کی بھی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ اور جسٹس مس مسرت ہلالی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے یہ احکامات خیبر پختونخوا میں 25ویں آئینی ترمیم کے بعد سابقہ قبائلی علاقوں کی حیثیت کے خاتمے اور اس حوالے سے وہاں پر ایکشن ان ایٹ سول پاور ریگولیشن کے غیر پال ہونے سے متعلق مختلف درخواستوں کو منظور کرتی ہوئی جاری کیے۔ دہشت گردی کے خاتمے اور دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف 2009 اور 2010 میں ہونے والے کاروائیوں کے دوران گرفتار مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ اور ان کے مستقبل کی تعین کے لیے وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں میں اس قانون کو پہلی بار 2011 میں نافذ کیا گیا تھا۔ اس قانون کے تحت مختلف علاقوں میں کی گئی فوجی کاروائیوں کے دوران گرفتار کیے جانے والے مشتبہ دہشت گردوں کے لیے سوات، کوہاٹ اور لکی مروت میں انٹرمنٹ سینٹر قائم کیے جا چکے ہیں۔ ان مراکز میں رکھے گئے مشتبہ دہشت گردوں کی اصل تعداد کے بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے، مگر ان کی تعداد 4 سے 5 ہزار تک بتایا جاتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سابق جج شیر محمد خان نے اس قانون کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا
کہ بغیر کسی طریقہ کار کے، بغیر کسی قانون کے لوگوں کو بغیر کسی جواز کے مہینوں تک اور سالوں تک انٹرمنٹ سینٹر میں رکھا جاتا تھا، کیونکہ اب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سالوں سے انٹرمنٹ سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں اسی قانون کے تحت۔
پچھلے 25 اگست 2019 کو صوبائی حکومت نے اس قانون کو ایک آرڈیننس کے ذریعے صوبے بھر میں نافذ کر دیا، جس کی منسوخی کے لیے وکلا برادری نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی۔ درخواست دائر کرنے والوں میں شامل وکیل شبیر حسین گگیانی نے عدالت کے فیصلے کے بارے میں کہا اس قانون کے خلاف سابق سینیٹر فرات اللہ بابر، افراسیاب خٹک اور سابق ممبر قومی اسمبلی بشرا گوہر نے بھی جمعرات ہی کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک آئینی درخواست دائر کر دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA Urdu۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے ساتھ عارضی فائر بندی کے سمجھوتے کو سراہا ہے، لیکن امریکہ میں قومی سلامتی کے کچھ سابق عہدیدار اور قانون ساز اس سمجھوتے کو مسترد کرتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے ان کرد حلیفوں کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے داعش کے خلاف لڑائی میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
شمالی شام میں کردوں کے خلاف ترکی کی فوجی کارروائی کا آغاز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد ہوا، جس پر امریکہ میں کانگریس کے ارکان اور دنیا بھر میں دوسرے لیڈر بھی کڑی نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اور وزیر خارجہ مائک پومپیو اسی تناظر میں جمعرات کے روز ترکی پہنچے تھے تاکہ اردوان کو حملے روکنے پر آمادہ کر سکیں۔ کئی گھنٹوں کی بات چیت کے بعد پینس نے اعلان کیا، امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کہہ رہے ہیں کہ آج میں فخر سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مضبوط قیادت، ترکی اور امریکہ اور صدر اردوان کے ساتھ مضبوط تعلقات کے نتیجے میں دونوں ملک شام میں سیز فائر پر راضی ہو گئے ہیں۔ نائب صدر پینس نے کہا کہ ترکی 5 روز تک حملوں کو روکنے کے لیے تیار ہے، جس کے دوران امریکہ اس علاقے کے ایک بڑے حصے سے کرد جنگجوؤں کی واپسی کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ یہ علاقہ ترکی کی سرحد سے قریب 32 کلومیٹر تک شام کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ان گنت جانوں کو بچایا جا سکے گا، لیکن ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی نے سینٹ میں اس سمجھوتے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سمجھوتے سے کرد حلیفوں کو چھوڑنے کا عمل مکمل ہوتا ہے، جنہوں نے داعش کے دہشت گردوں کو شکست دینے میں ایک معاون کردار ادا کیا تھا۔ ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی کہہ رہے ہیں کہ یا سفارتکاری کا کوئی امکان نہ تھا، کیا سفارتی سطح پر ہم اتنے ہی کمزور اور نااہل ہیں کہ ترکی امریکہ کو مجبور کر دے؟ ترکی داعش کے خلاف اتحاد کے لیے صدر کے سابق خصوصی نمائندے بریٹ میک گرٹ نے دسمبر میں ٹرمپ کے فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا کہ امریکہ شام سے اپنے فوجی واپس بلا رہا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جمعرات کے روز طے پانے والے اس سمجھوتے کے مسترد کرتے ہوئے اسے کردوں کا ساتھ چھوڑنے کے مترادف قرار دیا اور اسے ناقابل عمل بھی ٹھہرایا۔ بیجر جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس کے قائم مقام چیف آف اسٹاف اب اپنے اس بیان سے انحراف کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین پر ڈیموکریٹس اور سن 2016 کے صدارتی انتخاب کی تفتیش پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کی انتہائی ضروری فوجی امداد کے $400 ملین منجمد کیے تھے۔ یہ رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے، اور اب ایک رپورٹ ہے بہجت جلانی ہی کی آواز میں۔ برطانیہ اور یورپی یونین نے برسلز میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے پہلے ہی روز برطانیہ کی علیحدگی کے لیے ایک نئے سمجھوتے کی منظوری دے دی ہے۔ آئیے سنتے ہیں رپورٹ۔
برسلز میں مذاکرات عام طور پر رات گئے تک جاری رہتے ہیں، اس لیے یہ ایک حیران کن بات تھی جب کمیشن کے صدر یان کلاڈ جنکر نے جمعرات کی سہ پہر ہی خطاب کیا۔
We have a deal. And this deal means
یورپی کمیشن کے صدر جان کلاڈ جنکر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھوتا طے کر لیا ہے، اور اس سمجھوتے سے مراد یہ ہے کہ اب برطانیہ کی علیحدگی کے عمل کو طول دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ خبر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے لیے بریکسٹ کے حوالے سے بے حد اہم ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا سمجھوتا ہے یورپی یونین اور برطانیہ دونوں کے لیے، اور یہ ایک دانشمندانہ منصفانہ فیصلہ بھی ہے۔ تاہم جانسن کا 31 اکتوبر تک یورپی یونین سے ہر قیمت پر الگ ہونے کا عزم ممکن ہے پورا نہ ہو پائے، کیونکہ اسے ابھی بھی برطانوی اور یورپی پارلیمانی ارکان کی منظوری درکار ہے۔ برطانوی رکن پارلیمان ہفتے کو اجلاس کر رہے ہیں، جو 1982 کے بعد ہفتے کے روز ہونے والا پہلا اجلاس ہے۔ سمجھوتے میں شمالی آئرلینڈ کے حوالے سے تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور نئے سمجھوتے میں شمالی آئرلینڈ بدستور برطانوی عملداری میں رہے گا، لیکن عملی طور پر یورپی یونین کے ضابطوں کی پیروی کرے گا۔ اس شک کی وجہ سے شمالی آئرلینڈ کی سرحدوں پر نگرانی نہیں کرنا پڑے گی، لیکن ڈیموکریٹک یونینسٹ پارٹی ایسے کسی بھی سمجھوتے کو مسترد کرتی ہے جس میں شمالی آئرلینڈ کے ساتھ برطانیہ کے مقابلے میں مختلف انداز اپنایا جائے۔ ڈیموکریٹک یونینسٹ پارٹی لیڈر آرلین فاسٹر کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شمالی آئرلینڈ کے مفاد میں نہیں، معاشی طور پر بھی نہیں، جس کی میں نے وضاحت بھی کی ہے۔ بات ضابطوں کی نہیں بلکہ چیزوں کی ہیں، کیونکہ ہمارے قواعد مختلف ہیں۔ ڈیموکریٹک یونینسٹ پارٹی کے ارکان پارلیمان میں اس حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ بورس جانسن کو پارلیمان میں سمجھوتے کی منظوری درکار ہے۔ برطانیہ میں تمام مخالف جماعتوں نے عندیہ دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف ووٹ دیں گے۔ یورپی کمیشن کے صدر جان کلاڈ جنکر نے خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین بریکسٹ کے لیے مزید توسیع نہیں کرے گی۔
As long as they believe that there's some sort of third option, so a second referendum, another extension, a general election,
یورپی پالیسی سینٹر کی تجزیہ کار لاریسا برونر کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں یہ یقین ہے کہ کسی نوعیت کا تیسرا متبادل نہیں ہوگا، جیسے کہ کوئی دوسرا ریفرینڈم، دوسری بار توسیع یا پھر عام انتخابات، بہتر نوعیت کا سمجھوتا یا کچھ بھی اور، باہر طور اس وقت جو سمجھوتا طے ہوا ہے اس کے حوالے سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پر ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ برسلز میں سمجھوتا طے کرنے کی تیز رفتاری سے پتہ چلتا ہے کہ یورپی یونین بریکسٹ کی کس حد تک منتظر ہے، لیکن اس سلسلے میں مزید متعدد رکاوٹیں حائل ہو سکتی ہیں۔ بورس جانسن پارلیمان میں غیر معمولی ہفتے کے اجلاس کے لیے واپس لوٹ رہے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس کے قائم مقام چیف آف اسٹاف اب اپنے اس بیان سے انحراف کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین پر ڈیموکریٹس اور سن 2016 کے صدارتی انتخاب کی تفتیش پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کی انتہائی ضروری فوجی امداد کے $400 ملین منجمد کر دیے تھے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ملوانی اس کے بعد ٹیلی ویژن پر آئے جب صدر ٹرمپ کئی ہفتوں تک یوکرین کے ساتھ کچھ لو کچھ دو کے معاملے کی تردید کرتے رہے۔
We do that all the time with foreign policy.
ہم ہمیشہ خارجہ پالیسی کے تحت وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مائیک ملوانی کے۔
Are you aware that he
suggested that there was some sort of a quid pro quo
involved. No, I heard somebody said he did a very nice job.
Kya aap aagah hain ki unhone yani Mulvani ne ye kaha tha ki Ukraine ke sath kuch do kuch log ka mamla tha. تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے سنا تھا کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا۔ مولوانی نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ یوکرین کے لیے رقم کو اس لیے روکا گیا تھا کہ ٹرمپ کو یوکرین میں بدعنوانی پر تشویش تھی اور یہ شبہ تھا کہ وہ 2016 میں روس کی جانب سے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی ای میل کی ہیکنگ میں ملوث تھا۔ مولوانی نے جمعرات کی رات ایک بیان جاری کیا جس میں اپنے تبصروں کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میڈیا پر الزام عائد کیا کہ اس نے ان کے بیان کو غلط مانے دیے تھے تاکہ ٹرمپ کے خلاف سیاسی تعصب کو ہوا دی جا سکے۔ ٹرمپ کی قانونی ٹیم نے خود کو مولوانی سے فاصلے پر رکھا، جبکہ صدارتی وکیل جے سیکیولو کا کہنا تھا کہ ان کا اور دوسروں کا مولوانی کے پریس کے سامنے جانے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن میں حکام اس ہفتے دو مسائل میں الجھے نظر آئے، ایک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات اور دوسرا شام میں بحران۔ صدر ٹرمپ کانگریس میں ڈیموکریٹ کی طرف سے اپنے مواخذے کی کوششوں کے خلاف اپنا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ انہیں شام سے امریکی فوجیں نکالنے پر اپنے ریپبلکن رہنماؤں کی جانب سے بھی سخت تنقید کا سامنا ہے۔ مسٹر ٹرمپ سیاسی طوفانوں سے لڑنے کے عادی ہیں، لیکن وائس آف امریکہ کے لیے جم میلون کی رپورٹ کے مطابق اس بار معاملہ زیادہ شدت اختیار کرتا نظر آتا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد حسن۔
وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ شام سے فوجیں نکالنے کے فیصلے پر اپنا دفاع کرتے نظر آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں 30 دن کے لیے گئے تھے اور ہم وہاں 10 سال موجود رہے، اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گھر واپس آئیں۔ ہم پولیس والے نہیں ہیں اور اب یہ گھر آنے کا وقت ہے۔ ٹرمپ پہلے ڈیموکریٹک رہنماؤں کی جانب سے اپنے مواخذے کے لیے شروع کی گئی تحقیقات میں اپنا دفاع کر رہی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین کو درخواست کی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالف جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات شروع کرے۔ مواخذہ، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات اپنے بارے میں سنوں گا۔ مواخذہ، میں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ یہ ایک گندا لفظ ہے، میرے لیے تو یہ بالکل ایک گندا لفظ ہے۔ ایسے میں جب مواخذے کے معاملے پر پہلے سے کشیدگی چل رہی تھی، وائٹ ہاؤس میں کانگریس کے اراکین کے ساتھ ملاقات میں درجہ حرارت مزید بڑھ گیا۔ ڈیموکریٹک رہنما سٹینے ہوئر کے الفاظ،
I have served with 6 presidents. I have been in many, many, many meetings like this.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 6 صدور کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے اس طرح کی متعدد میٹنگز میں شرکت کی ہے، میں نے کسی صدر کو امریکہ میں حکومت کی ایک ہمپلہ شاخ کے ساتھ اس قدر بد تہذیبی سے پیش آتے نہیں دیکھا۔ تجزیہ کار جان فورٹیئر کا کہنا ہے کہ صدر پر مواخذے کی تحریک کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانا اور صدر کی شہرت، بہرحال ایسی چیزیں ہیں جن پر مسٹر ٹرمپ کو سوچنا چاہیے، لیکن جس طرح کا وائٹ ہاؤس رد عمل دے رہا ہے، میرے خیال میں وہ تمام تنازعات پر ایک طرح کا رد عمل دے رہی ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ کھڑے ہو کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، ہمیں تو یہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ولیم گیلسن کا کہنا ہے کہ دونوں فریق مواخذے کے معاملے پر عوام کی رائے دیکھ رہی ہیں۔
ریپبلکنز ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ناٹ ٹو بی سین ایز ڈیفینڈنگ دی انڈیفینسیبل۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپبلکنز کو بھی بہت محتاط ہونا ہے، نہیں لگ رہا کہ وہ ناقابل دفاع چیز کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ اس انکار میں رہتے ہیں کہ صدر نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، تو وہ امریکی عوام کے اندر اپنی حمایت سے محروم ہو جائیں گے۔ تاریخ دان باربرا این پیری نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اسکائپ پر انٹرویو میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے خود کو شروع سے ہی سیاست میں ہر چیز کو تہ و بالا کرنے والے رہنما کے طور پر ثابت کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں مواخذے کے موضوع پر ایک اور جنگ شروع ہو سکتی ہے۔
So far he has bombarded and exploded, I guess I say, all the norms and all of the precedents of...
ان کے الفاظ ہیں، ابھی تک تو انہوں نے تمام معیاروں کو اور سابق 44 صدور کی قائم کردہ مثالوں کو اڑا پھینکا ہے، میرے نزدیک یہ صدر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مواخذے کی کوششوں کے نتائج کچھ بھی ہوں، جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ جماعتی بنیادوں پر تقسیم مزید گہری ہو جائے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ڈیموکریٹ نمائندے لائجا کمنگز جو واشنگٹن میں قابل احترام اور طاقتور آواز خیال کیے جاتے تھے جمعرات کے دن انتقال کر گئے. ان کی عمر 68 برس تھی. کمنگز مواخذہ کمیٹی میں سرکردہ شخصیتوں میں سے ایک تھے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات کی تفتیش کر رہی ہے. انجہانی کمنگز امریکی کانگریس مین جو ریاست میری لینڈ کی نمائندگی کرتے تھے بہت سے لوگوں کے لیے ایک ولولہ انگیز شخصیت کے حامل تھے، خاص طور افریقی امریکیوں کے لیے. کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
واشنگٹن میں الیجا کمنگز کی موت کا سوگ منایا جا رہا ہے جو یہاں کی ایک نہایت طاقتور آوازوں میں شامل تھے.
When we're dancing with the angels, the question will be asked, in 2019, what do we do to make sure we kept our democracy intact?
ہم جب فرشتوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوں گے تو جو سوال ہم سے پوچھا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ 2019 میں ہم نے اپنی جمہوریت کو یکجا رکھنے کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم خاموش تماشائی رہے اور کوئی آواز بلند نہیں کی؟ ایوان کی اوورسائٹ کمیٹی کی سربراہی جو ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں تفتیش کی نگرانی کر رہی ہے کمنگز کے ہاتھ میں تھی. وہ انصاف کا گہرا ادراک رکھتے تھے اور ریپبلکنز بھی ان کا احترام کرتے تھے. صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر تعزیتی پیغام دیا، لیکن اسی موسم گرما میں انہوں نے کمنگز اور ان کے آبائی شہر بالٹیمور کے خلاف، جہاں افریقی امریکی اکثریت میں ہیں، سخت الفاظ کا استعمال کیا تھا. وہ لوگ بالٹیمور میں جہنم کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. کانگریس مین الیجا کمنگز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا،
We are the United States of America. We are the greatest country in the world. We are the ones that can go anywhere in the world and save people.
ہم ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہیں. ہمارا ملک دنیا میں سب سے عظیم ہے. ہم وہ ہیں جو دنیا میں کہیں بھی جا کر لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں نے ان کی بلند اقدار کے لیے کمنگز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس میں وہ ایک نمایاں شخصیت کے مالک تھے. ایوان نمائندگان میں اکثریتی لیڈر سٹینی ہوئر نے کہا،
Concerned about voting rights, civil rights, alleviating poverty, establishing justice.
وہ کبھی بھی اپنے نصب العین کے لیے، جو ان کے کیریئر کا ترہ امتیاز تھا، اپنی وابستگی میں پیچھے نہیں ہٹے. ووٹنگ کے حقوق ہوں یا شہری حقوق، غربت کا خاتمہ ہو یا انصاف کا قیام، یا اس بات کو یقینی بنانا ہو کہ اعلیٰ منصبوں پر فائز لوگوں کو جواب دہ ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں قانونی اور اخلاقی طور پر انجام دینی چاہیے. کمنگز کو ان کے بارے میں فکر رہی. کمنگز نے اپنی زندگی ایک غریب کاشتکار کے بیٹے کی حیثیت سے شروع کی اور 1960 کے اشرے میں شہری حقوق کے ایک سرگرم کارکن بن گئے. اپنی سخت محنت اور سیاسی مہارت سے وہ کانگریس کی ایک اہم آواز ہو گئے. وہ میری لینڈ کی جنرل اسمبلی میں بھی برسوں خدمات انجام دیتے رہے. ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پیلوسی انہیں ان الفاظ میں یاد کرتی ہیں،
He lived the American dream and he wanted it for everyone else.
وہ امریکی خواب کے ہمنوا رہے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم سبھی لوگ اس خواب کا حصہ بنیں. کانگریس میں ان کے ساتھی ارکان نے کہا کہ وہ ان کی میراث کو آگے لے کر چلیں گے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جمعرات کے روز میکسیکو میں سیکیورٹی فورسز نے منشیات کے ایک سرغنہ ایل چاپو کے بیٹے کو کچھ دیر کے لیے گرفتار کر لیا. اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں یاسمین جمیل سے.
واقعین ایل چاپو گزمن کے بیٹے اوویڈیو گزمن کی گرفتاری اور پھر رہائی کے بعد ریاست سینالوہ کے دارالحکومت کے شہر کلیاکن بھر میں مسلح جھڑپیں شروع ہو گئیں. پبلک سیفٹی اینڈ پروٹیکشن کے سیکرٹری الفونسو درازو کا کہنا تھا، اس کے علاوہ دوسرے گروپس نے شہر کے مختلف علاقوں میں افراتفری پھیلاتے ہوئے شہریوں کے خلاف پرتشدد کاروائیاں کیں. میکسیکو کے عہدیداروں نے کہا کہ انہوں نے شہر میں دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کاروائی معطل کر دی. اوویڈیو اور اس کے ایک بھائی پر مبینہ طور پر کوکین، میتھافیٹامائن اور مروانا کی اسمگلنگ کی بنا پر امریکہ میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ سینالوا کے گینگ کے پرانے سربراہ الشاپو اس سال کے شروع میں اس کے بعد سے عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، جب ایک امریکی عدالت نے انہیں ٹنوں منشیات اسمگل کرنے کا مجرم قرار دیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ ایک نئے مطالعے میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا میں بالغ افراد کی آبادی کے ایک چوتھائی سے زائد افراد یا پھر 1 ارب 40 کروڑ افراد کافی حد تک جسمانی ورزش نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے انہیں دل کے عارضے، ٹائپ 2 ذیابیطس، نسیان، بعض طرح کے سرطان اور صحت کے دوسرے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن عالمی ادارہ صحت یا WHO کی رپورٹ کے اجرا کے بارے میں تفصیل بیان کرتی ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایسا پہلا جائزہ یا اسٹڈی ہے جس میں مختلف ادوار میں عالمی سطح پر جسمانی سرگرمیوں یا ورزش کے رجحانات کا پتہ لگایا گیا ہے۔ اس جائزے میں 168 ملکوں کے تقریباً 20 لاکھ افراد کا احاطہ کیا گیا ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ 2001 سے 2016 کے دوران جسمانی ورزش کا فقدان اور غیر فعالیت کی شرح میں کوئی واضح فرق نہیں آیا۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO نے بتایا ہے کہ لوگ زیادہ نقل و حرکت نہیں کرتے، جو باعث تشویش ہے۔ خاص طور پر خواتین میں یہ مسئلہ دنیا بھر میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ گمبھیر ہے۔ صرف مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا کو اس حوالے سے استثنا حاصل ہے۔ رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ متمول ملکوں میں جسمانی غیر فعالیت کی شرح کم آمدن والے ملکوں کے مقابلے میں دگنی ہے۔ اس جائزے کا اہتمام کرنے والی کلیدی آتھر رجائنا گڈ ہولڈ کا کہنا ہے کہ اس جائزے میں دنیا بھر سے مختلف ملکوں میں ورزش کی شرح کا وسیع تر پیمانے پر اندراج کیا گیا۔
رینجنگ فرام ایز لو ایز 6% ان یوگنڈا اینڈ موزمبیک ٹو 67%۔
آتھر گڈ ہولڈ کہتی ہیں کہ یوگنڈا اور موزمبیک میں یہ شرح 6% رہی، جبکہ کویت میں یہ 67% تک پہنچ گئی۔ 4 ملکوں میں غیر فعالیت کا تناسب 50% سے زائد رہا، ان میں کویت، امریکہ سموا، سعودی عرب اور عراق شامل ہیں، اور یہ جائزہ 2016 میں مرتب کیا گیا۔ رپورٹ میں اس مختلف شرح اور تناسب کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ امکان اسی بات کا ہے کہ نسبتاً متمول ملکوں میں لوگ ایسے پیشوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن میں زیادہ فعالیت اور حرکت درکار نہیں ہوتی۔ ان میں کمپیوٹرز کا استعمال یا پھر تفریح کے لیے مختلف ڈیجیٹل چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اس میں طویل سفر بھی شامل ہے۔ دوسری جانب رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نسبتاً پسماندہ ملکوں میں لوگ زیادہ تر مزدوری کرتے ہیں، جس میں جسمانی سرگرمی درکار ہوتی ہے، اور پھر ان کی نقل و حرکت کے لیے موٹر کی سواری تک رسائی بھی کچھ کم ہی رہتی ہے۔ رپورٹ میں اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ہر ہفتے 150 منٹ تک کی اعتدال پسند یا پھر 75 منٹ تک سخت جسمانی فعالیت درکار ہے۔ رپورٹ میں حکومتوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایسے انفراسٹرکچر فراہم کریں جن سے پیدل چلنے یا پھر سائیکل چلانے کی ترغیب ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور تفریح کے لیے بھی ورزش کے رجحان کو تقویت ملے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں والدین سب سے زیادہ حفاظت اپنے بچوں کی کرتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ کہیں گھومتے گھومتے اچانک گم ہو جائے تو والدین کے لیے گویا دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور اگرچہ وہ کھیل کود میں بھی حصہ لیں مگر والدین کو ان کی موجودگی کا علم ہو۔ نیو یارک کی ایک کمپنی نے اس کا حل ڈھونڈ نکالا ہے۔ اب اسمارٹ فون کے ایک ایپ کے ذریعے والدین بچوں کے بارے میں جان سکیں گے کہ وہ کہاں ہیں۔ منکی سینسر ٹوین ٹیک نامی کمپنی نے بنایا ہے، اور اگر کوئی بچہ والدین کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے یا چار دیواری سے باہر جاتا ہے تو اسمارٹ فون ایک الارم بجا دیتا ہے۔ منکی سینسر بنانے والی کمپنی ٹوین ٹیک کی چیف ایگزیکٹو کم گیوین کہتی ہیں،
I had a harrowing experience as a parent and I lost a child at a birthday party and there was a ton of panic and I felt that if there was something that would
مجھے ایک خوفناک تجربہ ہوا۔ میرا بچہ ایک سالگرہ کی تقریب سے گم ہو گیا، ہر طرف افراتفری پھیل گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ کاش کوئی ایسی چیز ہوتی جو مجھے وقت سے پہلے بتا دیتی کہ میرا بچہ دور جا رہا ہے یا ادھر ادھر گھوم رہا ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ چنانچہ پھر ہم نے اسی کے لیے منکی سینسر بنایا۔ اگرچہ گیون کا بیٹا بحفاظت گھر واپس آ گیا مگر وہ تجربہ اتنا دہلا دینے والا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیوائس بنا ڈالی جو بچے کی نقل و حرکت کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ اب یہ سینسر کام کیسے کرتا ہے اس بارے میں گیون کہتی ہیں۔
Well, so once I pair the monkey kids sensor with the app on your phone, I put it on the child's shoe. Okay? And I hope that he doesn't start to wander off, but if he does.
چنانچہ جب میں نے منکی کو فون پر ایپ کے ساتھ منطبق کر لیا تو میں نے اسے بچے کے جوتے میں لگا دیا۔ اب مجھے امید تھی کہ جب وہ ادھر ادھر گھومے گا تو خبردار کرنے کا سگنل آ جائے گا، اور جب وہ پہلے سے طے شدہ حدود سے باہر نکل جائے گا تو الارم بج اٹھے گا، اور اگر آواز نہ بھی آئے تو فون میں حرکت ہوگی اور آپ چوکنے ہو جائیں گے کہ بچہ کہیں دور جا رہا ہے۔ بس اتنا جان لینا ہی کافی ہے، والدین فوراً اپنے بچے کی جانب بڑھیں گے اور اس کی نگرانی کر سکیں گے۔ ابھی تو یہ آلہ ننھے بچوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کر سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے نوجوانوں پر نظر رکھنے کے لیے بھی کوئی ڈیوائس ایجاد ہو جائے جو والدین کو آگاہ رکھ سکے کہ ان کا بچہ غلط صحبت میں تو نہیں ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرٹ گل اور انجینئر نک آئیونوف۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔